على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن والبدع وسبت أصحابي وليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسن سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے مالک روز مقافات کو راضی کر لے حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام جھنگ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں جامعہ مسجد حق نواز شہید کے جالے کارکنوں میرے معزز محترم ساتھیوں بزرگوں آج کافی طویل عرصے کے بعد آپ کے سامنے جامعہ مسجد حق نواز شہید میں جمعے کا خطبہ دینے کا موقع مل رہا ہے آج 21 مئی 1993 میں ایسے حالات میں آپ کے سامنے خطبے کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس میں پاکستان کی قومی اسمبلی ایک ماہ قبل ٹوٹ چکی ہے اور سابقہ حکمران اپنا اعمال نامہ لے کر عوام کی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں ان حالات میں ہمیں بھی اپنا اعمال نامہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیے اسمبلیوں نے 2.5 سال میں کیا کیا اس کا جواب سپریم کورٹ میں وہ دے رہے ہیں اور انہیں دینا چاہیے ہم پر اگر کسی نے ایک مقدمہ قائم نہیں بھی کیا تب بھی 1 سال کی مدت میں ہم نے کیا کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا ہمارا نقطہ نظر کیا تھا ہم کس لیے قومی اسمبلی کا ہم نے الیکشن لڑا تھا 4 مارچ 1992 میں نے آپ کے دروازے پر کیوں دستک دی تھی ہم نے کون سا منشور پیش کیا تھا کون سا مینیفیسٹو اور کون سا نصب العین اور کون سا لائحہ عمل آپ کے دروازے پر لے کر ہم گئے تھے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا قومی اسمبلی میں ہم مولانا اعظم طارق صاحب کو کیوں بھیجنا چاہتے تھے اس سے پہلے اسحار القاسمی کو ہم نے کیوں بھیجا تھا آج 1 سال کے بعد جب اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور ہمیں اپنا نامہ اعمال جنگ کی عوام کی عدالت میں پیش کرنا ہے، ایسے وقت میں میں چاہوں گا کہ آج آپ کے سامنے اپنی کارگزاری، اپنا نامہ اعمال، اپنی سرگزشت، اپنی مشکلات، اپنی ترجیحات، اپنی کوششیں، اپنی کاوشیں، ٹوٹی ٹوٹی محنت، جو کچھ ہم سے ہو سکی ہے سب کچھ اٹھا کر میں آپ کی جھولی میں ڈال دوں، اور مجھے امید ہے کہ آج کے اس میرے جمعہ کے بیان میں آپ کو انتہائی توجہ کے ساتھ، انتہائی غور و فکر کے ساتھ ہمارے کردار پر، ہماری کارگزاری پر غور کرنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس ایک سال میں ہم نے اپنی ذات کے لیے کتنے پیسے کمائے، کتنے پلاٹ لیے، کتنی کوششیں کی، کتنی کوٹھیاں بنائیں، جو گرانٹ حکومت کی طرف سے آپ کے لیے ملی اس گرانٹ سے ہم نے کیا کیا، کیا اس گرانٹ سے ہم نے گلشرے اڑائے، کیا اس گرانٹ سے ہم نے گاڑیاں خرید لی، کیا اس گرانٹ سے ہم نے کوئی بنگلے تعمیر کر لیے، کیا آپ کی عدالت میں ہم نے کوئی جھوٹ بولا تھا کہ اس کو ہم پورا نہیں کر سکے، کیا آپ کے پاس آ کر ہم نے آپ کے ساتھ ہم نے کوئی دھوکہ کیا۔ میں نے 4 مارچ کے الیکشن میں 1.5 مہینہ تک اس جنگ کی سڑکوں پر، اس کے چوکوں میں، اس کی گلیوں میں، اس کے بازاروں میں، اس کی عورتوں کے سامنے، اس کے مردوں کے سامنے اپنے قائد حق نواز شہید کا خون پیش کیا تھا، اسار القاسمی شہید کا لاشا پیش کیا تھا، اسار القاسمی شہید کی اس کے بہتے ہوئے خون کا واسطہ دے کر ہم نے آپ سے ووٹ لیے تھے، اور وہ واسطہ جو ایک نوجوان کے خون کا تھا جو اوکاڑا کی سرزمین سے اور گڑھ مہاراجا کی سرزمین سے ذبح ہونے کے لیے یہاں آیا تھا، اور اس کی تو لاش بھی واپس نہیں بھی تھی، اس کا تو خون بھی واپس نہیں پہنچا تھا، اس کا تو کفن بھی یہیں سے پڑا تھا، اس کی تو لاش بھی یہیں پڑی ہے، آج بھی وہ آپ کے ہی شہر میں سویا ہوا ہے۔ میں نے وہ ووٹ آپ سے جو لیے تھے، ہم نے آپ کے دروازے پر جو جھولی پھیلائی تھی، آج ایک سال کے بعد میں اس خون کا واسطہ نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ اس کے واسطے کو آپ نے مان کر جبروتی قوتوں کو پاش پاش کر دیا تھا، اس واسطے کو آپ نے مان کر نواز شریف اور غلام حیدر وانی کے بت کو گرا ڈالا تھا، اس واسطے کو آپ نے مان کر 40 کروڑ روپے کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا تھا، اس واسطے کو مان کر آپ نے جبروتی قوتوں کے کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا تھا، اس واسطے کو آپ نے مانا تھا اس شہر کی بیوہ عورتوں نے، اس شہر کی جوان عورتوں نے کہا تھا 40 کروڑ پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑاتے ہیں اور اسار القاسمی کے خون کو سینے سے لگاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا ہم عقل کل ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آسمانوں سے تارے توڑ کر آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سورج کی کرنیں آپ کو دے دیں گے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ چاند کی لمحہ افروزی آپ کے جھولی میں ڈال دیں گے، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے یہ کہا تھا کہ میرا قائد جس مشن پہ شہید ہوا ہے اس پہ قائم رہیں گے، اس شہر کی سڑکوں کو ہم، اس شہر کے اندر جن چیزوں کی بنیادی ضرورت ہے اس کے لیے کوشش کریں گے، اپنے مشن کے لیے ایک ایک جگہ پر جا کر دستک دیں گے، ہم نے یہ کہا تھا، کیا ہم اس پر پورے اترے ہیں، کیا ہم اس بات پر پورے اترے ہیں؟ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، میرے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں، میں منظور تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا آدم طارق میں بھی کمزوریاں ہوں گی، میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہر آدمی کے گھر میں ہم نہیں جا سکے ہوں گے، ہر کے دروازے پر نہیں پہنچ سکے ہوں گے، اس شہر کے ایک ایک آدمی کی مشکلات کو ہم نہیں پا سکے ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ جس دن
دن سے ہم نے آپ سے ووٹ لیا ہے، اس دن سے چین سے گھر میں نہ میں بیٹھا ہوں نہ آدم تارک بیٹھا ہے، اس دن سے چین سے میری جماعت کا ایک کارکن نہیں بیٹھا ہے، ایک ورکر نہیں بیٹھا ہے، ہم نے آپ کی خدمت کے لیے جو کچھ ہو سکا ہے ہم نے کیا ہے، اور اس ساری کارگزاری کو آج میں آپ کے دروازے پر پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ریفرنڈم کرانا چاہتا ہوں کہ جنگ کے غیور سنیو، خون کا واسطہ جب دیا تھا آپ نے اس کو پورا کیا، آج تم بتاؤ کہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کیا ہم نے اپنے وعدہ پورا کیا، کیا ہم اس معیار پر پورے اترے، کیا ہم نے اپنے ضمیر کو بیچا تو نہیں، کیا ہم نے حق نواز کے خون کا سودا تو نہیں کیا، کیا ہم نے کوٹیاں تو نہیں بنائی، کیا ہم نے پلاٹ تو نہیں خریدے، کیا ہم نے دولت تو نہیں خریدی، کیا حکمرانوں کے سامنے سر تو نہیں جھکایا، کیا جیل کے ڈر سے ہم چپ کر تو نہیں گئے، ایران والوں نے ہمارے انعام مقرر کیے ان انعاموں پر ہم گھر میں تو نہیں بیٹھ گئے، ایران نے کمانڈو بھیجے ہمیں قتل کرنے کے لیے، ہم پھر بھی سڑکوں پہ آئے، پھر بھی بازاروں میں آئے، پھر بھی گلیوں میں آئے، لیا کسر زمین پہ مجھے گولیاں ماری گئیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ گولیاں والے آگے ہیں اب گھر میں بیٹھ جاؤں، میں تو اسی رات میں اور اگلی رات میں بھی لاکھوں کے اجتماع میں حق نواز کا پیغام اس لیے پیش کرتا رہا، آج میں چپ کر گیا، خاموش ہو گیا، حق نواز کا خون کیا کہے گا، اشار القاسمی کے قطرے کیا کہیں گے، مختار سیال کا خون کیا کہے گا، آئے 80 شہید 80 لاشیں جو سپاہی صحابہ کے پرچموں میں لپیٹ کر میں نے قبروں میں اتاری ہے، ان کے خون سے وفاداری کے لیے جان ہتھیلی پہ لے کر آدم تارک ہو، فاروقی ہو، علی شیر حیدری ہو، شیخ حاکم ہو، یوسف مجاہد ہو، ایک ایک بچہ اسی خون کے تقدس کے لیے جان ہتھیلی پر لے کر سڑکوں پر ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں ہم جھکے نہیں ہیں، کارزار میں کھڑے ہیں، کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی 7 ایجنسیاں مجھے اور مولانا آدم تارک سے کہتی ہیں کہ تمہارے قتل کے منصوبے بن چکے ہیں، میں نے کہا زمین پہ قتل کا منصوبہ بنا ہے، آسمان پہ حفاظت کا منصوبہ بنا ہے، میرے بھائیوں میں جب سے ہوش سنبھالا ہے اتنا سخت اور اتنا منظم حملہ ہم نے نہیں دیکھا تھا جو لئے میں ہوا، خالد صاحب اور طاہر جنگوی وہاں موجود تھے، اگر نشانے پر گولی لگ جاتی یا گاڑی ہم اپنی ذاتی گاڑی میں ہوتے، گاڑی تبدیل نہ کی ہوئی ہوتی، اور جو کھیتوں میں چھپے ہوئے بیسیوں شیعہ موجود تھے ان کی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہوتے اور آج ہم قبروں میں ہوتے، آج میں سرزمین پہ نہ ہوتا اور قبر کے پاتال میں ہوتا، مجھے یقین تھا کہ میرا یہ خون بھی رنگ لاتا، میرے اس خون سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں حق نواز کا پیغام ضرور پہنچ جاتا، لیکن میرے لیے یہ سودا مہنگا نہیں تھا، اس لیے کہ جان تو یقیناً جانی ہے، اس انسان نے مرنا تو ہے، لیکن اگر انسان کی موت اس مشن پر آئے جو مشن حق نواز نے چھوڑا ہے، اس مشن پہ آئے جو اشار القاسمی نے دیا ہے، اس مشن پہ آئے جس کے لیے بچے قربان ہو چکے ہیں، جس کے لیے بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں، جس کے لیے بچے یتیم ہو چکے ہیں، تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، میں نے اپنی والدہ سے بھی کہا، میں نے اپنے بچوں سے بھی کہا کہ اگر میری لاش کے بدلے میں، اگر میرے جسم کے ٹکڑوں کے بدلے میں، اگر میرے ذبح ہونے کے بدلے میں جس طرح حق نواز کے خون نے 3 سال میں رنگ دکھایا ہے، اگر میری لاش کے بدلے میں، میرے ٹکڑوں کے بدلے میں رنگ اس سے اور آگے چڑھ سکتا ہے، تو میں ابو بکر کی عزت کے لیے یہ سودا مہنگا نہیں سمجھتا، میرے بھائیوں ہم کوئی دیوانے نہیں ہیں، ہم کوئی پاگل نہیں ہو گئے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی بیویاں ہیں، ہمیں جو سکون نہیں ہے، جو چین نہیں ہے، اتنا عرصہ گزر گیا یقین ہی نہیں ہوتا کہ زندہ گھر جائیں گے یا لاش ہماری جائے گی. کیا وجہ ہو گئی؟ کبھی گاڑیاں بدل کے، کبھی پروگرام بدل کے، کبھی اپنی سی تھوڑی بہت کوشش کر کے وقت پاس کرتے ہیں کہ چلو جب تک یہ صدا لگتی رہے، جب تک یہ آوازہ بلند ہوتا رہے، چلو جب تک یہ خون رنگ لاتا رہے. اسی وقت سے ہی میرے بھائیو آج ہمارا سر اللہ کی توفیق سے فخر سے بلند ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے ضمیروں کے سودے نہیں کیے. ضمیروں کے سودے کیے ہیں سودے؟ ایسے ایم ایل اے بھی تم نے دیکھے جس نے حق نواز شریف سے کروڑوں کی گرانٹوں کے علاوہ کروڑوں روپے کے پلاٹ لیے. وہ پلاٹ اسلام آباد کی دھرتی پہ ہے، ان کے نام حکومت چھاپ چکی ہے کہ یہ پلاٹ ایم ایل اے نے لیے، یہ پلاٹ ایم پی اے نے لیے، یہ پلاٹ فلاں وزیر نے لیے، یہ پلاٹ فلاں مفتی نے لیے، یہ پلاٹ فلاں مولوی نے لیے. اور بتاؤ جھنگ والو، جو فرشت حکومت نے پلاٹوں کی چھاپی ہے اس میں میرا بھی نام ہے؟ اس میں آزم تارک کا بھی نام ہے؟ اس میں علی شیر حیدری کا بھی نام ہے؟ ہم نے کوئی پلاٹ لیا ہوتا تو آج تو کہہ دیتا کہ میرے ضمیر کے، میرے ووٹ کے تقدس کو بیچ دیا. ہم نے نہیں بیچا، قرضے اٹھائے، دکھ اٹھائے، پریشانیاں اٹھائیں، لیکن تیرے ووٹ کی قوت کو نہیں بیچا. بیچا ہے کوئی کہہ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے مشن پر قائم ہیں، ہم اپنے مشن پر اللہ کی توفیق سے اپنے مشن پر قائم ہیں یا نہیں ہے. میرے بھائیوں میں قرآن کی ایک آیت کا سہارا لے کر اپنے موقف کی وضاحت کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں. قرآن پاک نے پہلے سپارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کہہ کر میرے مشن کی عظمت کا اعلان کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اتری جب آپ مکہ میں تھے، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، جب مشرکین مکہ نے آپ کا جینا دوبر کر رکھا تھا، آپ کو گالیاں دی گئی تھیں، چوکوں اور چوراہوں میں آپ کو برا کہا گیا تھا. ایسے وقت میں قرآن نے اس پورے واقعے کا ذکر کیا ہے اور ذکر کر کے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ کیسا ایمان لائیں، تو قرآن کہتا ہے کہ جواب میں اللہ فرماتے ہیں کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ سمجھ میں توجہ ہے آپ کی؟ ذوق آپ کا تازہ ہے؟ تو آپ اس آیت سے ہمارے مشن کی تصدیق کر سکتے ہیں، اس آیت سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سپاہی صحابہ کا مشن ہے سچا ہے یا کیسا ہے. یہ آیت تمہیں بتائے گی، مجھ سے نہیں پوچھو، اس آیت سے پوچھو، اس قرآن سے پوچھو. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے، کن کافروں سے؟ جنہوں نے میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا، جنہوں نے سمیہ کے ٹکڑے کر دیے، جنہوں نے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی، جنہوں نے لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی، جنہوں نے خباب ابن عرب کو آگ کے انگاروں پہ ڈال دیا، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کیسے؟ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے. یہ صحابہ کون صحابہ؟ جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا، جنہوں نے پیغمبر کے لیے بچوں کو چھوڑ دیا، بیویوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. ان کی طرح ایمان لاؤ، کما آمن الناس، ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. تو آگے سے کافر کہتے ہیں انومنو کما آمن السفہا، کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ یہ بیوقوف ہیں، ان جیسا ایمان لائیں؟ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ سب سے پہلے بیوقوف کہنے والے مکے کے کافر تھے، عرب کے کافر تھے. انہوں نے کہا کہ ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں، تو گویا کہ سب سے پہلا تبرہ نبی کے صحابہ پر جو ہوا وہ مشرکین مکہ کی طرف سے ہوا, اور اس تبرے میں بھی انہوں نے نبی کے صحابہ کو کافر نہیں کہا, نبی کے صحابہ کو منافق نہیں کہا, نبی کے صحابہ کو مرتد نہیں کہا, نبی کے صحابہ کو نعوذ باللہ شیطان نہیں کہا, بلکہ تبرہ کیا بولا, تبرہ یہ تھا کہ انو منو کما آمن السفہا, کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائے. سفہا عربی زبان کا لفظ ہے, بے وقوفوں کی جمع پر اطلاق اس کا ہوتا ہے. عربی میں سفیہن بے وقوف کو کہتے ہیں اور سفہا بے وقوفوں کو کہا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ انو منو کما آمن السفہا, کہ ان مشرکوں نے کہا کیا کہ بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں. اب سوال یہ تھا کہ عرب کے کافروں نے صحابہ کو جب بے وقوف کہا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا, اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہنا یہ چاہیے تھا بھئی مکے کے کافروں صحابہ کو بے وقوف کیوں کہتے ہو, وہ تو عقل مند ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام کو بے وقوف نہ کہو, وہ تو عقل مند ہے. جواب میں یہ نہیں کہا, اگر اللہ یہ فرماتے آج میرا مشن شیعہ کے کفر کے اعلان کا, کافر کافر کے نعرے کا نہ ہوتا, آج ہمارا یہ موقف نہ ہوتا جو آج موقف ہے. بلکہ جواب میں اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہا, جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے, بہت بڑا بے وقوف ہے, بہت بڑا احمق ہے, بہت بڑا پاگل ہے. تو کیا بتایا کہ صحابہ کا عقل مند ہونا یہ تو سورج سے زیادہ روشن ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, یہ تو اندر بات, یہ تو حقیقت ہے کہ نبی اگر اچھا, پیغمبر اگر ٹھیک ہے تو صحابہ بھی ٹھیک ہے, نبی ٹھیک ہے تو دوست بھی ٹھیک ہے, استاد ٹھیک ہے, شاگرد بھی ٹھیک ہے, پیر ٹھیک ہے, مرید بھی ٹھیک ہے, اور یہ تو اندر کی بات ہے, اس میں تو کلام کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کو عقل مند کہو, اس سے آگے بڑھ کر اللہ نے فرمایا کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے, جو صحابہ کو عقل مند نہیں کہتا وہ خود عقل مند نہیں ہے, جو احمق کہتا ہے وہ خود احمق ہے. اس جواب نے میرا مشن متعین کر دیا, میرا پیغام متعین کر دیا, میرا لائحہ عمل متعین کر دیا. کیا سبق دیا؟ کہ صحابہ کو 14 صدیوں پہلے کافروں نے بے وقوف کہا, اللہ نے جواب میں ان لوگوں کو بے وقوف کہا. سبق کیا دیا؟ کہ قیامت کی صبح تک صحابہ کے خلاف جو لفظ کو استعمال کرے وہی لفظ اس کے لیے استعمال کرنا یہ اللہ کی سنت ہے, وہی لفظ اس کے لیے کہنا یہ خدا کی سنت ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے, یہ کوئی دہشت گردی نہیں, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ کوئی تخریب کاری نہیں ہے, یہ کوئی زیادتی نہیں ہے, یہ کوئی تشدد نہیں ہے. صحابہ کو بے وقوف کافروں نے کہا, جواب اللہ نے دیا کہ کافروں صحابہ بے وقوف نہیں, تم بے وقوف ہے. یہ سبق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا کہ قیامت تک کوئی شخص صحابہ کو کافر کہے اس کو کافر کہو, یہ اللہ کی سنت ہے. صحابہ کو منافق کہے اسے منافق کہو, یہ اللہ کی سنت ہے. صحابہ کو شیطان کہے اس کو شیطان کہو, یہ اللہ کی سنت ہے. یہ حق نواز ہی کا طریقہ نہیں, یہ تو خدا کی سنت ہے. آج اگر میں اس سنت پہ عمل نہ کروں, بتاؤ قیامت کی صبح کو پروردگار کو کیا جواب دوں جس نے 14 صدیوں پہلے قرآن میں سپاہ صحابہ کا موقف واضح کر دیا. خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کی 107 صفحے پہ کہا, میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. اس توجہ میری بات پہ غور کریں, ابھی میں آگے چلنا چاہتا ہوں. تو اس کتاب میں خمینی نے عثمان غنی کو بدکماش کہا. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے عثمان کو بدکماش کہا اسے اللہ کی سنت پر عمل کر کے بدکماش کہا جائے, یہ اللہ کی سنت ہے, یہ کسی بندے کا طریقہ نہیں. اسی کتاب کشف اسرار میں خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. اصلی کافر کس کو کہا؟ اس عمر کو کہا جس کو عیسائیوں نے کافر نہیں کہا, یہودیوں نے کافر نہیں کہا, سکھوں نے کافر نہیں کہا. خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر تھا. اب اگر خمینی کو میں اصلی کافر نہ کہوں میں خدا کو کیا جواب دوں؟ بتاؤ کیا جواب دوں میں پروردگار کو کہ میرے پروردگار نے سبق دے دیا کہ جو لفظ میرے صحابہ کے خلاف کوئی بھی قیامت تک استعمال کرے اسی لفظ کو اس کے لیے استعمال کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ میرا موقف سمجھ میں آیا؟ سپاہ صحابہ کا موقف قرآن سے سمجھ میں آیا؟ آیا یا نہیں آیا؟ تو قرآن نے کیا کہا کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے اللہ نے اس کو بے وقوف کہا. کیا مطلب؟ جو صحابہ کو کافر کہے اسے کافر کہا جائے گا. خمینی نے کہا کشف اسرار میں عمر اصلی کافر تھا, میں خمینی کو اصلی کافر کہہ کر اللہ کی سنت پہ عمل کروں گا, اس کے جواب میں میں تختہ دار پہ چڑھ سکتا ہوں خدا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا.
کافر کافر
میرے بھائیو توجہ فرمائیں, اسی کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. میرے بھائیو اب آپ توجہ فرمائیں کہ ابو بکر کو خمینی قرآن کا دشمن کہتا ہے, میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو قرآن کا دشمن کہوں. غلام حسین نجفی نے کتاب لکھی تحفہ حنفیہ, اس میں لکھا ابو بکر و عمر عثمان کا نام نعوذ باللہ شرمگاہ پر لکھنا چاہیے کیونکہ وہ نعوذ باللہ کافر تھے منافق تھے. ابو بکر و عمر کو کافر نجفی نے لکھا تو نجفی کو کافر کہنا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے, سنت الہی کے مطابق ہے. تو اسی طرح کلینی نے اصول کافی میں لکھا ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث, کہ تین آدمیوں کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. جب یہ قول محمد بن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں لکھا جو شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ہے, جس طرح مسلمانوں کی بخاری شریف ہے اسی طرح شیعہ کی کتاب اصول کافی ہے, اس میں ہے کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے تین آدمیوں کے علاوہ, تو میرا بھی فرض ہے کہ میں اس کے جواب میں کہوں سارے شیعہ کافر ہیں, سارے شیعہ کافر ہو گئے تھے, سارے شیعہ مرتد ہو گئے تھے. تو میں نے ان تمام شیعہ کے بارے میں وہی موقف اپنایا جو اللہ کی سنت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق ہم تک پہنچا ہے. مسلمانوں کوئی ذاتی اختراع نہیں ہے, سپاہ صحابہ کا پیغام کوئی ذاتی نہیں ہے, کوئی گھر کا نہیں ہے. جو کچھ قرآن نے مجھے درس دیا ہے ہمیں درس دیا ہے وہی سپاہ صحابہ کا موقف ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اسی موقف کی بنیاد پر ہم نے پورے ملک میں شیعہ کے کفر کا اعلان کیا. نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں ہمیں بلایا 28 ستمبر 1991 کو کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو. میں نے نواز شریف کے سامنے یہ تمام کتابیں پیش کی, تحفہ حنفیہ پیش کی, کشف اسرار پیش کی, 110 شیعہ کی کتابیں پیش کی کہ ان کتابوں میں شیعہ نے لکھا ابو بکر جہنمی, عمر شرابی, عثمان بدکماش, سارے صحابہ نعوذ باللہ لالچی, سارے صحابہ کافر. میں نے کہا یہ کتابیں تمہارے سامنے ہیں. نواز شریف پہلے کہتا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ شیعہ نے ایسی کوئی کتاب لکھی ہو. جب کتابیں پیش کی تو اس نے کہا واقعی یہ سیریس معاملہ ہے. اس کے جواب میں مولانا عبدالستار نیازی کی کمیٹی بنی. عبدالستار نیازی نے ایک کمیٹی بنائی 30 آدمیوں پر مشتمل جو پورے ملک کے بریلوی دیوبندی اعلی حدیثوں کے نمائندے تھے اور اس میں میں اور مولانا ضیاء القاسمی بھی تھے. ہم نے وہ 110 کتابیں جن کا فوٹو اسٹیٹ نواز شریف کو دیا تھا وہ اصلی کتابیں 20 جنوری 1992 کو اس کمیٹی میں پیش کی. اس پر ریسرچ شروع ہوئی, تاریخ پڑ گئی 6 مہینے کے بعد کی 2 جولائی 1992 کو پھر اجلاس ہوا, کتابوں کی ریسرچ ہو گئی, کتابوں کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ سپاہ صحابہ کا موقف سچا ہے, صحیح موقف ہے, کتابوں میں واقعی توہین ہے, جنہوں نے کتابیں لکھی ان کو سزائے موت ملنی چاہیے, ان کتابوں کو ضبط کرنا چاہیے. یہ فیصلہ میں نے تو نہیں دیا, یہ فیصلہ تو مولانا عبدالستار نیازی نے دیا. نواز شریف کی منائی ہوئی کمیٹی نے دیا. اگر شیعہ کو کافر کہنے پر میں دہشت گرد تھا تو اب دستار نیازی دہشت گرد کیوں نہیں, وہ بریلوی علماء دہشت گرد کیوں نہیں, وہ باقی دیوبندی علماء دہشت گرد کیوں نہیں, باقی اہل حدیث دہشت گرد کیوں نہیں, اور اس میں جو پانچ شیعہ تھے وہ شیعہ دہشت گرد کیوں نہیں؟ وہ ساری کاروائی وزارت مذہبی امور نے کہ یہ فیصلہ کیا جائے. یہ اعلان کرنے والا وہ شاہ تراب الحق ایک کراچی کا بریلوی عالم تھا جس نے کہا ہمیں آج بات سمجھ میں آئی ہے کہ شیعہ نے واقعی صحابہ کو کافر کہا اور جنہوں نے کافر کہا ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. جو کاروائی وزارت مذہبی امور نے شائع کی ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے. آپ دیکھیں اس ریکارڈ کو, پڑھیں, مجھے بتائیں حق نواز جھنگوی کے اس رضاکار نے بتاؤ اس موقع پر جا کر بھی اپنے موقف کو نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں ایک بات پر غور فرمائیں اور توجہ فرمائیں. آج لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نواز شریف سے تمہارا اختلاف کیا ہے, میں اس کی بنیاد پر میں نے یہ واقعہ نقل کیا. نواز شریف نے ہماری جو زمین پر قبضہ نہیں کیا, ہماری جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا, ہمارے ساتھ اس کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے, کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے. میں نے نواز شریف کے دروازے پر جا کر یہ کشف اسرار پیش کی تھی کہ اے نواز, اے وزیر اعظم, یہ کتاب ہے جس میں ابو بکر عمر کو کافر لکھا گیا, ان کو ضبط کرو, مصنف کو سزا دو, نہیں تو تقسیم کرنے والے کو سزا دو. نواز شریف نے اس پر کمیٹی بنائی, کمیٹی نے جب سفارشات مرتب کی جس کا ابھی میں نے ذکر کیا, اس سفارشات کو وزیر اعظم کی ٹیبل پہ پہنچایا گیا. لیکن اس وقت نواز شریف نے آٹھ مہینے آج ہو گئے حکومت کو ختم ہوئے بھی ایک ماہ ہو گیا نواز شریف کی حکومت کو, لیکن ان سفارشات پر نواز شریف نے عمل نہیں کیا. وہ سفارشات کوئی میری ذات کی تھی, میں نے کوئی الیکشن لڑنا تھا, میں نے کوئی کرسی لینی تھی, میں نے کوئی گرانٹ لینی تھی, میں نے کوئی پیسہ لینا تھا, میں نے کوئی پلاٹ کی درخواست دی تھی, میں نے کوئی حکومت میں عہدہ مانگا تھا, میں نے تو ابو بکر کی عزت کے لیے یہ کتابیں پیش کی تھیں, اور وہ سفارشات میں نے نہیں مرتب کی, وہ تو حکومت کی اپنی کمیٹی نے مرتب کی تھی, اور وہ سفارشات نواز شریف کی ٹیبل پر آئیں. تو آج آٹھ مہینے گزر گئے, ان سفارشات پر عمل نہیں ہوا. عمل نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ غلام حسین ندوی نے ایک اور کتاب لکھ دی ان دنوں میں جس کا نام نس خلافت بلا فصل ہے. اس کے 226 صفحے پہ غلام حسین ندوی کہتا ہے کہ ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر ہے. شریف ہماری بات مان لیتا, ان مصنفین کو سزا دے دیتا, تو یہ نئی کتاب منظر عام پر آتی بلند آواز سے ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر ہے، یہ کتاب اس ملک میں چھپے اور میں چپ رہوں، یہ کتاب چھپے میں سب کچھ لٹا کر بھی ان کتابوں کے خلاف جنگ لڑتا رہوں گا۔ ملک میں وہ کتاب بھی چھپے جس میں لکھا ہو کہ عائشہ صدیقہ طوائفہ عورت تھی، اور توجہ فرمائیں مولوی مقبول دہلوی کا ترجمہ جو ضبط ہو چکا ہے اس ملک میں وہ نیا چھپا ہے نواز شریف کے دور میں، جس کے بار میں سپارے اور ستار میں سپارے میں مولوی مقبول دہلوی نے لکھا ہے کہ موم نہ ہونا اور بات ہے، نعوذ باللہ، ماں ہونا اور بات ہے، زانیہ ہونا اور بات ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے، کوئی ہماری ذاتی لڑائی تو نہیں تھی، لیکن نواز شریف صاحب نے یہ اس کمیٹی کا فیصلہ قبول کیا بلند آواز سے، بتاؤ قبول کیا؟ اور اس کے بعد پھر کیا کیا ہم نے؟ توجہ کریں، اس سے پہلے بھی جو کچھ نواز شریف نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ مولانا سمیع الحق اور مولانا قاضی عبداللطیف نے ایک شریعت بل پیش کیا تھا سینٹ میں، جس نے 3 سال کے بعد وہ بل منظور ہوا سینٹ سے، اور جب وہ بل منظور ہوا اس وقت نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلی تھے اور بے نظیر وزیر اعظم تھے۔ اس وقت راول پنڈی میں آل پارٹی شریعت کانفرنس ہوئی 89 میں 13 ستمبر کو، اور وہاں پر نواز شریف تھے جو وزیر اعلی پنجاب تھے، اور میں بھی وہاں موجود تھا، ہمیں بھی دعوت تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد بے نظیر کے خلاف قرارداد پاس کی گئی، اور نواز شریف نے مجھے کہا کہ سپاہی صحابہ کو چاہیے شریعت بل کے لیے تحریک چلائے۔ اس وقت اس کو تحریک کی اس لیے زیادہ ضرورت تھی کہ بے نظیر وزیر اعظم تھی، خود وزیر اعلیٰ تھا، اس وقت اس کو تحریک کی زیادہ ضرورت تھی کہ تحریک شریعت کے لیے چلنی چاہیے۔ اور اس کے 1 سال بعد جب نواز شریف وزیر اعظم بنے اور وہی شریعت بل ان کی قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو انہوں نے آنکھیں بدل لی، 6 مہینے سال تک وہ بل دھکے کھاتا رہا، جب پریشر بڑھا تو اس بل کو بالائے طاق پر رکھ کر 41 شریعت بل تیار کیا، جس میں ایک یہ شک رکھی جو کفریہ شک تھی، شک یہ تھی کہ موجودہ قوانین کو اسلام کے مطابق کیا جائے گا بشرطے کہ مغربی قوانین سے اسلام نہ ٹکرائے، یعنی قرآن و سنت کو سپریم لا ہم مانیں گے بشرطے کہ موجودہ سیاسی نظام سے جو انگریز کا نظام ہے اس سے قرآن و سنت نہ ٹکرائے، اگر اس سے ٹکرائے تو پھر قرآن و سنت سپریم لا نہیں ہے، پھر قرآن و سنت کا قانون قابل قبول نہیں۔ یہ وہ شک ہے جسے کفریہ شک کہا جاتا ہے، جس کے خلاف ملک کی تمام جماعتوں نے جس سرکاری شریعت بل کا بائیکاٹ کیا، اور یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے۔ مجھے بتاؤ جو شریعت بل خود یہ نافذ کرانا چاہتے تھے جب اپنی حکومت آئی اسے بالائے طاق رکھ دیا اور 40 شریعت بل تیار کیا، پھر وفاقی شرعی عدالت نے 22 قوانین تیار کیے، 22 دفعات میں ملک کے 22 ایٹموں میں سود کو حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، 22 دفعات میں علماء خوش ہو گئے کہ شرعی عدالت نے تاریخی فیصلہ کیا سود کے خلاف۔ نواز شریف اگر اسلام کے تھوڑے سے علم بردار ہوتے، اسلام سے 25% مخلص ہوتے تو وہ اس شرعی عدالت کے فیصلے کو مان کر خاموش ہو جاتے، لیکن نواز شریف نے شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی، اور اپیل سود کے حق میں کی اور شریعت کے خلاف اپیل کی۔ سود کے حق میں اپیل کرنا اللہ سے بغاوت کا اعلان تھا، بغاوت تھی یا نہیں تھی؟ مسلمانوں تم فیصلہ کر کے مجھے بتاؤ کہ شریعت بل کے لیے جو نواز شریف قوم سے دھوکہ کرے، اور سود کے لیے جو دھوکہ کرے، اور اس کے بعد ہم نے ناموس صحابہ کا بل پیش کیا، جب ہم نے یہ بل پیش کیا ہمیں بڑی مشکلات پیش آئیں۔ مولانا اعظم طارق اور میں ہم خود یہاں سے اسلام آباد گئے، اور اس بل کے لیے ہم نے 5 مرتبہ سفر کیا، اور وہاں جا کر جس شخصیت نے شریعت بل تیار کیا تھا پاکستان کے اسی دانشور کے دروازے پر ہم اسلام آباد میں گئے، 3 دن اس کے دروازے پر بیٹھے رہے۔ وہ اسلام آباد کا ایک بہت بڑا مفکر ہے جو جامعہ اظہر یونیورسٹی کا فارغ ہے، مدینہ یونیورسٹی کا فارغ ہے، 7 زبانوں کا ماہر ہے، جس کو جنرل ضیاء نے پاکستان کا سب سے بڑا سکالر قرار دیا تھا، اور اس وقت بھی ملک کے ایک بہت بڑے عہدے پر قائم ہے۔ اس کے دروازے پر گئے، اس کے سامنے ہم نے شیعہ کی تمام کتابیں رکھی، وہ پریشان ہو گیا، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ رو کر کہنے لگا کہ ایسا تو ملک میں ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر کے بارے میں یہ لکھا جائے کہ ابو بکر کا ایمان شیطان کے ایمان کے برابر ہے۔ میرے بھائیو، اس نے اسی شخص نے جس نے شریعت بل تیار کیا تھا، اسی نے ناموس صحابہ کا بل تیار کیا، اور اس کے بل کی تیاری کے بعد بڑے بڑے علماء کے سامنے ہم نے وہ بل پیش کیا، اور اس کے بعد ہم نے اگلا سفر شروع کیا کہ اراکین اسمبلی کے دروازے پر پہنچے، 45 ارکان کے دروازے پر گئے، اور خدا کی قسم کھا کر کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کہنا چاہتا ہوں، کہ رات کے 12-12 بجے 1-1 بجے اسمبلی کے ارکان کے ہم نے دروازے کھٹکھٹائے، اور ان سے کہا کہ ابو بکر کی عزت کا بل تمہارے دروازے پر لے کر آئے ہیں، اور ہمیں پذیرائی ملی کہ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت اہل حدیث، جماعت اسلامی اور پیپل پارٹی کے 10 اور مسلم لیگ کے 12 ارکان نے اس بل پر دستخط کیے۔ 45 ارکان اسمبلی کے دستخطوں سے ہم نے وہ بل اسمبلی میں پیش کیا۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا بل تھا کہ جس کی منظوری سے پہلے، پیش کرنے سے پہلے ارکان اسمبلی نے جس کے حق میں اتنی بڑی تعداد میں دستخط کیے تھے، بلکہ کئی وزراء میں کہتے تھے ہم بھی دستخط کریں گے، ہم نے کہا اگر وزراء کے دستخط ہو گئے یہ سرکاری بل بن جائے گا، ہم اسے پرائیویٹ بل رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ بل پیش کیا۔ میرے بھائیو، اس دوران ہم نے کتابیں پیش کی، 110 کتابوں کا سیٹ اسپیکر کو پیش کیا، اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے میں خود کتابیں لے کر گیا، یہ دیکھو صحابہ کو کافر لکھا جا رہا ہے، یہ بل منظور کرو تاکہ شیعہ سنی کا تنازع مٹ جائے، لڑائی مٹ جائے۔ لیکن آج 6 مہینے تک ابو بکر و عمر کی عزت کا بل اسمبلی میں دھکے کھاتا رہا، اسمبلی میں پڑا رہا۔ اس دوران نواز شریف کی تنخواہوں کے بل 15-15 کروڑ کے بل 15-15 منٹوں میں منظور ہو گئے، لیکن عائشہ کے دوپٹے کا بل منظور نہ ہو سکا، صدیق کی ناموس کا بل منظور نہ ہو سکا۔ اب تم فیصلہ کر کے بتاؤ، یہ تو اسلام کا موضوع تھا کہ نواز شریف نے اسلام سے یہ دھوکہ کیا۔ آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں، نواز شریف بتاؤ، 2.5 سال پہلے تمہارا ہم نے ساتھ دیا تھا اسلام کے لیے، آج بتاؤ اسلام کہاں ہے؟ جمعیت علماء اسلام نے ساتھ دیا تھا، آج بتاؤ اسلام کہاں ہے؟ جماعت اسلامی نے تمہارا ساتھ دیا تھا، آج بتاؤ جماعت اسلامی کہاں ہے؟ جمعیت اہل حدیث نے ساتھ دیا تھا، آج بتاؤ جمعیت اہل حدیث کہاں ہے؟ تمام ملک کی مذہبی جماعتیں تیرے ساتھ تھیں، سڑکوں پہ ساتھ تھیں، بازاروں میں ساتھ تھیں، تم نے ایک ایک سے دھوکہ کیا، ایک ایک سے فراڈ کیا، ایک ایک سے فریب کیا، ایک ایک سے جھوٹ بولا، آج سپاہ صحابہ تیرے مقابلے میں کھڑی ہے، اور تو کراچی سے ملتان یا ملتان سے لاہور ٹرینوں پہ سفر کرتا ہے، تجھے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، تو سمجھتا ہے کہ میری بڑی مقبولیت ہے، ابھی مقابلے میں ہم نے تیرے مقابلے میں کوئی جلسہ نہیں کیا، نواز شریف وقت آ رہا ہے کہ تیرے کندھے پر موٹر وے ہوگا، میرے کندھے پہ ناموس صحابہ کا بل ہوگا، تو آگے آگے ہوگا، میں پیچھے پیچھے ہوں گا، تو پیلی ٹیکسیاں لے کر آئے گا، میں عائشہ کی عزت کا بل لے کر آؤں گا، ہر چراہے میں، ہر چوک میں، ہر بازار میں تیرا گریبان سجوڑ کر میں پوچھوں گا، بتا محمد کی شریعت کہاں ہے؟ شیعہ نے جلایا، تیری حکومت نے، تیرے کرندوں نے کہا، سپاہ صحابہ نے جلایا۔ چلو اسی ایک واقعہ پر آ جاؤ، تیری حکومت نے کہا، سپاہ صحابہ نے جلایا، ہم نے کہا شیعہ نے جلایا، اور تیرے غلام حیدر بھائی نے فیصل آباد کی انتظامیہ سے مل کر ایک جھوٹا بیان پنجاب کی اسمبلی میں دے ڈالا کہ یہ بیان ہے، قرآن پاک مسجد کے مولوی نے جلا دیا، جو سپاہ صحابہ سے تعلق رکھتا ہے۔ سپاہ صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے، اور بدماشو تم نے اللہ کے قرآن کو جلانے والا جھوٹ بھی بولا، تم نے اللہ کے قرآن کا بھی حیا نہ کیا۔ چلو آگے چلو، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میں نے اللہ کی توفیق سے بڑی مشکل سے ان کو پتہ نہیں چلنے دیا، اور حکومت کے ایک افسر سے تفتیش تبدیل کرا لی، اور تفتیش تبدیل کرا کر میں تفتیش چودھری احمد صاحب، جو فیصل آباد کے ایڈیشنل ایس پی تھے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑے دیانتدار ہیں، میں نے کہا ایک مرتبہ اس دیانتدار افسر سے تفتیش کراؤ۔ جب اس ایڈیشنل ایس پی کے پاس تفتیش گئی، اس نے سارے ملزموں کو بلایا، اس نے تفتیش شروع کی، تو تیسرے دن وہ پریشان ہو گیا، اس نے ڈی آئی جی کے پاس جا کر کہا یہ تو سارا ڈرامہ ہی اور ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اخبارات میں یہ بات چھپ چکی ہے۔ اس نے کہا کیا ڈرامہ ہے؟ اس نے کہا تھانے دار اور ڈی ایس پی نے اوپر کے برائے راست احکام سے ملی بھگت سے ان بچوں پہ الزام لگایا، ان میں سے کوئی قرآن جلانے والا نہیں ہے، اور جب ہم نے اس لڑکے کی ضمانت کی درخواست دی تو اس چودھری ایملس نے جا کر خصوصی عدالت میں یہ بیان دیا کہ ان بچوں نے قرآن نہیں جلایا۔ نواز شریف بتا، تیرا وزیر اعلیٰ اسمبلی میں جھوٹ بولتا ہے، اور تیرا ایڈیشنل ایس پی قرآن سر پہ رکھ کر کہتا ہے سپاہی صحابہ پر الزام غلط ہے۔ چلیٹ میں 12 سال کے بچے کو دریائے چناب کے کنارے پر لے جا کر تیرے تھانے دار نے آنکھیں باندھ کر کہا کہ تیرے 4 ساتھیوں کو ہم نے گولی مار دی ہے، اب تجھے بھی گولی مارنا چاہتے ہیں، تو کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے قرآن جلایا۔ اس بچے نے کہہ دیا، وہ ویڈیو کیسٹ کر لیا گیا، اور لا کر اس 12 سال کے بچے کو، جس کی پخانے کی جگہ پر بہت سی تکلیفیں، اذیتیں اور مرچیں ڈالی گئی ہے، اس چھوٹے سے بچے پر اتنا تشدد کر کے، اتنا ظلم کر کے تم نے میرے کارکنوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، کیا قصور ہے، کیا جرم ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ، یہاں جنگ کے اندر ایک بکتر بند کی گاڑی اڑی، وہ اس میں پولیس کے افسر تھے، سپاہی تھے، ہم نے تربیت کی، ہم نے مذمت کی کہ جن لوگوں نے اس کو اڑایا ہے اصلی ملزموں کو پکڑو، اصلی ملزموں کو چالان کرو، لیکن مجھے بتاؤ کہ ان اصلی ملزموں میں کون سے اصلی ملزم تھے 4-5 آدمیوں کے علاوہ، اور تم نے باقی 10 آدمی بے گناہ پکڑ لیے اور تم کو کرش کرنے کا پروگرام بنایا، بتاؤ شیخ اشفاق کا کیا قصور ہے جو آج 8 مہینے سے جیل میں ہے، ماسٹر سعید کا کیا قصور ہے، عبد الرحیم کا کیا قصور ہے، انجم چشتی کا کیا قصور ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو جیل میں پڑے ہیں، تیری پولیس کہتی ہے یہ بے گناہ لوگ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو چھوڑتے کیوں نہیں، ان کو بے گناہ کہتے کیوں نہیں، تم سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں، تم نے میری جماعت کے جتنے کارکنوں کو پکڑا ہے، بے بنیاد جھوٹے مقدمات میں پکڑا ہے، جس نے زیادتی کی ہے ہم اس کے خلاف ہیں، جو بے گناہ ہے ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے رہیں گے. اکرم قصائی کے بارے میں تیری انتظامیہ نے کہا کہ بکتر بن کے کیس میں وہ ملوث نہیں ہے, اس کے باوجود انتقامی کاروائی کر کے اس کے بھائی کو دوسرے رشتے داروں کو تم نے پکڑا. اسی طرح ایک لڑکا ندیم تھا, چونکہ وہ سلیم فوجی کا بھائی تھا اس کو بھی تم نے پکڑ لیا کہ اس کا بھائی کیوں ہے. اور بھی ابراہیم تھا اس کے بارے میں اس کے بھائی کو پکڑ لیا. دوسرا طالب قیامت تھا, تمہارے کاغذوں میں ہے کہ وہ ملزم ہے, چلو اس کی تفتیش ہو جاتی, تفتیش کرا لو کہ وہ ملزم ہے یا نہیں, لیکن بتاؤ اس کے بھائی کا کیا قصور ہے, اس کے بھائی پر تم نے ظلم کیوں کیا, اس کے بھائی کو تم نے کیوں پکڑا. بے گناہ آدمیوں کو کلش کرنے کے لیے تم نے میری جماعت کو ٹکڑے کرنے چاہے, لیکن یاد رکھو جیل کی سلاخوں کے نیچے جو بے گناہ تڑپ رہے ہیں ان کی سسکیاں تیرے اقتدار کو ٹکڑے کر چھوڑا ہے ان کی سسکیوں نے. اور رہی صحیح تیری کسر, ان باتوں سے پوری ہو جائے گی جب سپاہی صحابہ ہر چوک میں تیرا گریبان پکڑے.
اب ہمارا ایک ہی کام, اب ہمارا ایک ہی کام,
بے گناہ آدمیوں پر تمہاری حکومت کہتی ہے کہ یہ بے گناہ آدمی, پولیس کے افسران دبے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اصل ملزم دو یا چار ہیں, باقی 15 آدمی بے گناہ جیلوں میں کیوں پڑا ہے بتاؤ, کس جرم میں پکڑا ہے. سپاہ صحابہ ایک ایک بے گناہ شخص کو رہا کرانے کے لیے آخری دم تک کوشش کرتی رہے گی, کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے. اور میں ان بے گناہ اور ان جیل کے اندر رہنے والے نوجوانوں کے نواحقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے 1.5 سال سے کوئی سکون نہیں ہے, جب سے ہمارے بے برا کارکن جن کی تعداد 200 ہے وہ جیلوں میں پڑا ہوا. میرے بھائیوں ہمیں کوئی سکون نہیں, ہمیں کوئی چین نہیں, ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جو لوگ میری کاغذ کو اللہ کے فضل سے جو ہم ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں ان کا علم ہے, انہیں معلوم ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہم نے نہیں چھوڑی جہاں بے گناہوں کی رہائی کے لیے میں نہیں پہنچا. منظور میاں منظور وٹو سے میری ملاقات ہوئی صرف ان بے گناہوں کی رہائی کے لیے, گورنر الطاف سے مولانا اعظم تارک اور میں ملے انہیں بے گناہوں کی رہائی کے لیے, کوئی ہمیں ذاتی مقصد نہیں تھا. ہمیں کئی آدمیوں نے درخواست دی ہمارا یہ کام بھی کرا دو ہمارا یہ, میں نے کہا کوئی کام نہیں, صرف جنگ کے بے گناہ نوجوانوں کی رہائی کے لیے ہم آخری دم تک کوشش کرتے رہے, کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے. اور میں ان بے گناہ لوگوں کی ماؤں سے, ان کی بہنوں سے, ان کے بچوں سے, ان کی بیویوں سے خدا کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں, میری ماں میری جماعت ایک ایک بچہ تمہارے ساتھ, بے گناہ افراد جو جیلوں میں پڑے ہیں ان کو رہا کرانے کے لیے آخری دم تک ہم کوشش جاری رکھیں گے. رکھنی چاہیے یا نہیں چاہیے. ہماری مجبوریاں بھی دیکھو, ہماری مشکلات بھی دیکھو کہ ڈی سی صاحب یا ایس پی صاحب اس موضوع پر ہماری کوئی بات نہیں سنتے, کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اوپر کی انتظامیہ مخالفت کرے اور 2.5 سال میں وہ کون سا ظلم ہے جو غلام حیدر وائی کی انتظامیہ نے سپاہی صحابہ سے نہیں کیا. احمد پور شرکیہ میں 22 نوجوان جیل کی سلاخوں میں 3 مہینے سے پڑے. رحیم یار خان میں میری جماعت کے 55 نوجوان سلاخوں کے پیچھے ملک اسحاق کی قیادت میں پڑے. بہاول پور میں مولانا عبداللہ خان کو کپڑے اتار کر ان کو ننگا کر کے الٹا لٹکا کر مارا گیا ہے. اس جید عالم کو جس کا کوئی جرم نہیں تھا اور آج انتظامیہ کہتی ہے کہ واقعی یہ بے گناہ, اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی زیادتی. اور گزشتہ ہفتے وہاں مظفر گڑھ میں کیا ہوا کہ پولیس کی گولی سے سپاہی صحابہ کا ایک جوان شہید ہو گیا. انتظامیہ نے وہاں کا ڈی سی بھی شیا, ایس پی بھی شیا اور ڈی ایس پی بھی شیا, اے سی بھی شیا, وہاں کا سٹی مجسٹریٹ بھی شیا اور ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین مخدوم الطاف بھی شیا, محکمہ تعلیم کا ڈی او بھی شیعہ، ساری انتظامیہ شیعہ، اور وہاں 19 افراد پکڑے گئے، ہمارا آدمی مار دیا اور 19 بچے ہمارے پکڑ لیے. اور اگلے دن میں نے ڈی سی سے، بلکہ رات کو 2 بجے فون کیا، میں نے کہا جناب ہمارے آدمی پکڑ لیے. اس نے کہا آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو آدمی ہم نے پکڑے وہ عام تاجروں کے نمائندے ہیں، سپاہی صحابہ کے نہیں ہیں. میں نے کہا تاجروں کے نمائندے ہیں، سنی نہیں ہے؟ اس نے کہا سنی ہے. میں نے کہا ایک ایک سنی کی عزت کے لیے ہم لڑیں گے. وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا خام خواہ تم ٹانگ اڑاتے ہو. میں نے کہا ٹانگ نہیں اڑاتے، ہم تمہیں تمہارے منہ پر جوتے ماریں گے، تم ٹانگ کی بات کرتے ہو. اس نے کہا آپ تہذیب کے دائرے سے اتر آئے. میں نے کہا میں تہذیب تیرے منہ پہ ماروں گا، بدماش کہیں کا. ہم نے ٹیلی فون پہ اسے کہا جناب ساری بدماشی تیری، میں تیری بدماشی کو نہیں چلنے دوں گا. اس نے کہا آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں، آپ یہ لہجہ استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا جہاں میری جماعت کا نوجوان ذبح ہوگا اور میری جماعت کے سنیوں کے نمائندے، خواب و بریلوی ہو، دیوبندی ہو، آل حدیث ہو، ان پر تکلیف آئے گی، میں جنگ پر کھیل جاؤں گا. تم کیا سمجھتے ہو؟ اگلے دن میں وہاں پہنچا تو 19 آدمی پکڑے ہوئے، اور اخبار میں بیان پریس نوٹ کے ذریعے دے دیا کہ یہ جو 19 آدمی ہیں انہی کی گولی سے ان کا آدمی مرا ہے. کتنا بڑا ظلم. میں نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھتا. ہم نے کنوان چوک میں لا کر جنازہ رکھ دیا، اور اخبارات سے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ 8 گھنٹے اس لاش کو میں نے چوک میں رکھا، اور میں خود وہاں بیٹھا رہا. لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم جماعت کے سربراہ ہو، تم یہاں دھرنا کیوں مارتے ہو، لاش چوک میں رکھی ہے. میں نے کہا یہ جو جنازہ پڑا ہے، یا تو ہمارے بھی جنازے اس کے ساتھ اٹھاؤ، یا ان 19 افراد کو رہا کرو. تو ڈی سی کہتا تھا قانونی مجبوری ہے. میں نے کہا قانون تیرے باپ کا ہے، ہم جانتے ہیں قانون. تو کیا ہوا، 5 بجے سے پہلے 19 افراد رہا ہوئے، 5 بجے سے پہلے. اور اگلے دن وہاں اس ڈپٹی کمشنر اور وہاں کی انتظامیہ کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہوا. اور میں یہاں جنگ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، چونکہ سپاہی صحابہ کا تعلق اپوزیشن سے تھا اور کچھ کام جتنے زیادہ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے، ہم خود کہتے ہیں گورنمنٹ ہماری مخالف تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے جھنگ کے لوگوں بتاؤ، الیکشن میں 2 بڑے مطالبے ہم نے پیش، آپ نے پیش کیے تھے 2 بڑے مطالبے، وہی 2 ہم نے وعدے کیے تھے. پہلا وعدہ تھا کہ ناموس صحابہ کا بل اسمبلی میں پیش کریں گے، کیا یا نہیں کیا؟ بلند آواز سے کیا یا نہیں کیا؟ مخالفت کے باوجود کیا، ایران کی گورنمنٹ کے دباؤ کے باوجود کیا، کیا یا نہیں کیا؟ لڑ کر کیا. سپیکر کہتا تھا یہ بل پیش ہی نہیں ہو سکتا، ہم نے کہا ہم اسمبلی کے دروازے پر بھوک ہڑتال کر دیں گے اور ہنگامہ کریں گے اگر یہ بل منظور نہ کیا. پیش نہ ہوا، چنانچہ وہ بل پیش ہوا، وہ بل پیش. اور اس بل کو پیش کرنے پر میں مولانا اعظم طارق صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میرے بھائیوں،
سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم،
کوئی نواز شریف نو کدے ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے.
سنیوں کا وزیر اعظم.
دوسرا وعدہ تھا سوئی گیس کا، وعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بلند آواز سے. کئی ہارے ہوئے سیاستدانوں نے کوشش کی کہ یہ سوئی گیس ہمارے کھاتے میں چلا جائے، کوشش کی یا نہیں کی؟ اور یہاں کی انتظامیہ نے بھی بھونڈی کوشش کی ہارے ہوئے سیاستدانوں کو آگے لانے کی کہ یہ گیس اس کے کھاتے میں چلا جائے، لیکن صدر اسحاق نے بر وقت اقدام کیا. لوگ کہتے ہیں جی صدر صاحب کے تم بڑے ساتھ ہو، ہم کیوں نہ ساتھ ہوں؟ اس نے ہماری بات مانی ہے، مانی نہیں ہے. اس نے مولانا اعظم طارق صاحب کے نام چٹھی جاری کی اور ایک آرڈر جاری کیا سرکولر کی شکل میں، ایک سرکولر جاری کیا کہ جھنگ کا سوئی گیس مولانا اعظم طارق صاحب کی قومی اسمبلی کی تقریر کے جواب میں منظور کیا جاتا ہے. اور صرف منظوری نہیں ہوئی بلکہ کام شروع ہو چکا ہے، بلکہ کام. اور 26 تاریخ کو 3-4 وزراء آ کر سوئی گیس کا افتتاح کریں گے تو دشمنوں کی نیند حرام ہو جائے گی، ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ دو بڑے کام اپوزیشن میں رہنے کے باوجود ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور تہاڈے مولوی نو تے ٹائم ہی ایک سال ملیا تے سگا بھی کلا سگا بھی تے کلے نے تنیا کے نہیں تنیا او گل کر تنیا کے نہیں تنیا نواز شریف صاحب اے ہن تو ہی حکومت وچ کوئی نہیں تے اسی بھی کوئی نہیں ہن پیڑ 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 ہن میں تیرے کولو پوچھنا ہے او میاں صاحب خمینی دی قبر تے چادر کیویں چڑھائی ہے؟
قدم بڑا چھ ہمارے
ہم تمہارے ساتھ ہیں
گنی قوم کے راج دلائے
ہم تمہارے ساتھ ہیں
پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آج اخبار چایا کہ چھ ہفتے ہو گئے وہیں میاں چنو نہیں آیا جب یہ وزارت تو اتریا کہنا میں ہوں ہفتے چ دو باری جاواں گا چنو ٹھیک ہے دو باری جاواں گا اتے جڑی تصویر چوک تے لگی ہوئی سی وہ لوکاں چار سو بوتل ماریاں میں کیا تصویر تے چار سو ماریاں تے جدو آپ آنا چار ہزار وجنی ہلے تے کہنا میں ہفتے چ دو باری جاواں گا تے اج اخبار چایا کہ چھ ہفتے ہو گئے ایک باری بھی نہیں کیا ہاں جی وائی جی کی حال ہے تہاڈا ہے جناب دسو تو سہی تسی ایتھے آئے سی بادشاہ کبھی ہم بھی تم سے تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہاں گئے ہو؟ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا اے کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا اور ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں طوفان ہی دبویا کرتے ہیں
جب یہ تیرا دوسرا نام اور کی تیری جرت کو
او وزیر او لینا لا کے تھے آئے سن لینا لا کے میں اپنے مخالفاں نو آکھاں گا ہن وزیراں نے نہیں آونا ہن وزیراں نے ہن گرانٹاں نے بھی نہیں آونا ہن کھمبیاں نے بھی نہیں آونا ہن فقیراں نے آونا ہے ہن اگر اس شہر میں کوئی آدمی کہے کہ آدم طارق صاحب نے میرا حق کھایا ہے تو بتائیں گورنمنٹ سے مفاد اٹھایا ہے تو بتائیں اس شہر کے لوگوں سے دھوکہ کیا ہے تو بتائیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے کام نہیں ہوئے اور کام میرے کلے کر لے ہو اور وہیں وزیر اعلیٰ جیسی اودے چنو تو جا کے پوچھو اودے بھی نہیں ہوئے ہوئے نہیں دسو جی ہوئے ہوں تو چار سو بوتل کیویں پیندیاں ہوئے کم تھی سانو کہ پھر بھی وہ کرائے جہے انہوں نے پیو نے مننے ہی نہیں